The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madinah Zakirah. Here it is, Madinah Zakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala khatam al-Nabiyyin. Amma ba'd. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. اسی یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو. اسے چاہیے مجھ سے کثرت سے درود شریف پڑھے. کثرت سے بنے زیادہ زیادہ درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عالمی مدنی مرکز میں آج ہفتہ وار مدنی مذاکرہ. یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ سفر کی 25ویں رات بھی ہے الحمدللہ. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال کو جس طرح سے تھا حضور کہ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو کیا اس وقت دعا مانگنی چاہیے؟ سنا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.
ترجمہ کنز الایمان. یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی, یعنی لاچار, مجبور, مستر, بے قرار, تو یوں مطلب ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو مجبور ہے اس کی. اب زخمی تو اس میں پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. تو ایک شاعر نے شعر اس چوٹ لگنے کا بڑا عمدہ کہا ہے,
مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ, مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ, جب جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ.
یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے تو واقعی یہ تو ایک بڑی پیاری توجہ دلائی ہے آپ نے, کیونکہ بعض اوقات جب چوٹ لگتی ہے تو جیسا اگر ہمدردی اگر فوراً ہو تو کچھ دل چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی اپنی تکلیف نہ بھی ہو نہ تو پھر وہ اظہار ہوتا ہے. اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
یہ تو ہے, بچہ جیسے گر جائے گا نا تو بات تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہے نا تو کھسیانے ہو جائیں گے. اور جب کوئی اس کو ہمدردی سے ماں دیکھے گی, اے بیٹا کیا ہو گیا بیٹا, اب بیٹے نے باں ماں کر کے رونا شروع کرنا ہے. اور اگر کوئی بھی نہ دیکھے نا تو بعض اوقات بچہ خود ہی کپڑے جھاڑ کے وہ سیٹ ہو جائے گا. تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. تو اسی طرح عام لوگوں میں بھی ہمدردی بعض اوقات یا تو جھوٹ بلواتی ہے یا پھر یہ کہ کچھ منہ سے اگلواتی ہے. جھوٹ کیوں بلواتی ہے؟ اب کوئی جیسے گرے گا نا تو بعض اوقات موبے دار آدمی ہوتا ہے, بھلے وہ نظر نہیں آتا یعنی کہ مطلب پروقار اور اس طرح کا شرماتا ہے, تو گرے گا تو ادھر ادھر کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوگا. देखो मुझे देख तो नहीं रहा। ऐसे मौके पर देखने वालों को भी चाहिए कि वो अनजान हो जाए, यानी उसको पूछे नहीं, छेड़े नहीं, शर्मिंदा होगा, उसकी तरफ देखे भी नहीं। ये मामूली चोट की सूरत में, वरना वो बाकी कोई जख्म आ गया, हड्डी टूट गई, तो ऐसे मौके पर तो देखना भी पड़ेगा, उसकी मदद भी करनी होगी। जनरली आदमी बोलते पूछ तब ये पूछते आपको चोट तो नहीं आई, तो वो आपको हड्डियां सहला रहा है अपनी, गिरने वाला उठ के, फिर बोलते नहीं कोई चोट नहीं आई, ये झूठ बोल रहा होता। चोट तो आई है, ये भी तो सहला रहे हो, या ये सहलाने से भी बचता है, खाली वो बस वो बर्दाश्त करता है, लेकिन चोट बाज औकात आई होती है और ठीक ठाक आई होती है, और ये झूठ बोलता है कि मुझे कोई चोट नहीं आई, यानी कोई तकलीफ नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। कई झूठ इसमें बाजू का आदमी बोल जाता है, तो फिर बोल देगा चोट लगी है, अगर जोरदार लगी है तो बोल देगा जरा जोर से चोट आई है, या अगर वाकई कम लगी तो कम लगी है, या बाजू का ऐसा होता है कि ऐसी चोट होती है कि जिसके जिसको चोट बोलते नहीं है आमतौर पर, मामूली तकलीफ, तो जो तकलीफ काउंट नहीं होती उसमें अगर कह दिया ना नहीं नहीं कोई कोई तकलीफ नहीं है, वो तो समझ में आ जाता है कि वाकई तकलीफ तो है नहीं। तो जैसा मौका, तो इसमें सवाल करने वाला सवाल कर गया, जवाब देने वाले को बड़ा मोहतात रहना है कि ये कहीं झूठ में ना पड़े, और इसमें बचना बहुत मुश्किल है। लोग आमतौर पर बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शातों में, जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुंची और वो उसे याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का जमाना दराज हो गया, अगरचे मुसीबत का जमाना दराज हो गया हो, तो अल्लाह पाक उस पर नया सवाब अता फरमाता है, और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची थी। मुसीबत पर सवाब मिलता है, बेसब्री नहीं करनी चाहिए, आदमी चुप हो जाए, सब्र कर ले, किसी से तस्किरा ना करे, ये बहुत मुश्किल होता है कि तस्किरा ना करे, यार आज तो सुबह से दर्द हो रहा है, अभी इसको आपने बोला रात तक बर्दाश्त किया, अब फटे आप, इसको बोलते हैं सुबह, अब ये क्या दर्द की गोली है, जब आपके अंदर दाखिल होगी दर्द दूर कर देगा। आप बोले खामखा बोलने खातिर बोलकर अपना सवाब दाव दाव पे लगा दिया ना, बोलना गुना नहीं है, लेकिन अगर ना बोले तो सवाब है, और बेहतर नहीं है बोलना बिना जरूरत, जरूरत है डॉक्टर के पास गया तो उसको जरूरत की बीमारियां बताई तो ठीक है, या किसी और को बताना पड़ा तो जितनी जरूरत है उतनी बताए, हमारे यहां बताते भी है तो बहुत मुबालगा करके, बाद झूठे मुबालगे भी हो जाते हैं बीमारियों में। जैसे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी ने अर्ज किया कि फुला को बेहद बुखार है, तो आला हजरत ने नागवार माना, बेहद तुम लोग मतलब कोसते तो तुम लोग हो, कोसना माने बद्दुआएं देना, कोसते तो तुम लोग हो, बेहद माने उसकी तो कोई लिमिटेड हद ही नहीं है, वैसा बुखार तो आ ही नहीं सकता कि जिसकी हद ना हो, अगर कोई तो हद होती है ना, तो हमारे यहां बेहद तकलीफ है, बेहद दर्द है, बेहद बुखार है, अच्छा अब शदीद बुखार है, कितना है शदीद बुखार, 100 डिग्री हो गया, 100 को शदीद थोड़ी बोलते हैं यार, 104-105 हो जाए तो आदमी बोलेगा शदीद बुखार है, तो हमारे यहां वो शदीद दर्द है, शदीद बुखार है, हालांकि शदीद नहीं होता, तो यूं बारहा झूठे मुबालगे हो रहे होते हैं, बात बात पे झूठे मुबालगे हो रहे होते हैं, मैं शिद्दत से आपका इंतजार कर रहा था, हालांकि पता भी नहीं था वो आ गया, तो क्या शिद्दत से इंतजार कर रहा था, ये अगर वाकई इंतजार नहीं कर रहे तो कहा ये तो झूठ हुआ ना, और झूठ भी कहता गाढ़ा झूठ किया ना, शिद्दत भी डाल दी सामने, एक तो इंतजार ही नहीं था, फिर गया शिद्दत से इंतजार था। ये हमारे यहाँ इस तरह की गुफ्तगू की स्कैनिंग कैसे हो, हम 5 मिनट की गुफ्तगू करें तो कोई अगर इसका स्कैनर हो ना तो वो बता दे हमको कि कितना झूठ बोला है, कितना झूठा मुबालगा किया है, कितनी गीबत की है इसमें, कितनी मिलावट है, सब पता चल जाए। لیکن ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا بھی تو نہیں آتا نا. اپنے اعمال کا جائزہ لیں, جو گفتگو ابھی کی تھی, پھر وہ سوچے اس پر کہ اس میں کیا کیا تھا, پھر جو بھی اس کا شرعی حکم ہے اس پر عمل کریں. اگر نکل گیا کچھ جھوٹ تو توبہ کرے, حقوق العباد تلف ہوئے تو اس بھی معافی مانگنی پڑے گی, توبہ بھی کرنا پڑے. نہیں پانچ منٹ میں ایسی گزاری ہے, کسی کو ایک دم ڈرانے والی نظر سے گھور لیا, کسی کو جھاڑ دیا ناک. اب یہ کہ تو دل آزاریاں تو ہوئی, تو ان کی توبہ بھی ہے اور معافی بھی مانگنی ہے. یہ گھورنا بھی, ہاں تو حدیث پاک میں کسی کو گھورنے سے, یعنی کہ وہ ایزا دینے والا جو گھورتے ہیں بازو کا ایزا ہوتی سامنے والے کو, بچے کو گھورتے ہیں ڈراتے ہیں. ہاں یہاں ضرورت ہے کوئی واقعی ایسی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے, تو ایک مستثنا صورتیں تو ہوتی ہیں. یہ ہماری روٹین ہے اس طرح کی, ہمارا انداز یہی ہے, ہم بولنا آتا ہی نہیں ہے, چپ رہنا بھی تو نہیں آتا نا. چپ رہنا بھی آ جائے تو جان چھوڑ جائے. یوں کئی گناہ ہو جائے, بولا اور سمجھو کہ وہ الرٹ ہو جائے آدمی, کہ جیسے بولیں گے تو آپ فائرنگ شروع ہوئے. یہ گناہ وہ گناہ, جھوٹ, بدگمانی, غیبت, کسی کی بے عزتی, کسی کا عیب کھولا, لگے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے, کی کر کے ہنس رہے, کچھ اور ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. گناہ بھری گفتگو ہو رہی ہے, لوگوں کے ہم عیب کھول رہے ہیں, دل دکھا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. بہت بری حالت ہے ہماری. انشاءاللہ نیک اعمال کا رسالہ اگر آپ پکڑ لیں گے نا, صحیح بولتا ہوں, اس کو پکڑ لیں, اس کو پڑھیں. مختصر سا رسالہ مکہ مدینہ المدینہ سے ملتا ہے سوال جواب, اس کو پورا پڑھیں, نہیں پڑھا ہے تو, اور اس کے خانے پور کریں. اور ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں, انشاءاللہ آپ کی کئی عادتیں سدھر جائیں گی. آپ دیکھ لینا, ٹرائی کر لیں, تجربہ شرط ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, اعلیٰ عادت کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچیسویں شب چراغا کرتے, اس میں کیا حکمت ہے یہ پوچھنا چاہتی ہے. وہ اصل وہ کمپیوٹر ہے, اس میں حکمت کی جگہ سے خدمت فیڈ ہوئی ہے. خیر, وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں, ہمارے امام ہیں, اور انہوں ان کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ اہل حق کا بول بالا ہو رہا ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کیا, اس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا. یہ امام اہل سنت نے باطل کی آمیزش اور ملاوٹ سے حق کو پاک کیا. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے مطلب یہ کہ بہت احسان کیا امت پر, اور صحیح اسلامی عقائد لوگوں کو بتائے, ورنہ بہت ملاوٹیں ہو گئی تھیں, اب بھی جاری ہیں ملاوٹیں تو, لیکن یہ کہ بھاری تعداد خوش نصیبوں کی ایسی ہوئی جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے برکتیں لیتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت میں کامیاب ہوں. تو یہ اتنے بڑے ہمارے محسن ہیں, تو اس لیے ہم ان کی تعظیم کی خاطر آج بھی ان کا دن مناتے ہیں, چراغاں بھی کرتے ہیں کرنے والے. تو یہ خوشی جیسے کسی کا یہاں شادی ہوتی ہے تو چراغاں کرتے ہیں, ختنہ ہوتی ہے تو چراغاں کرتے ہیں, برتھ ڈے ہوتی ہے تو چراغاں کرتے ہیں. تو خوشی کے موقع پر چراغاں کرنا یہ ہمارا یہاں لوگوں کا عرف ہے, معمول ہے, تو دنیا بھر کا معمول ہے. کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو چراغاں کریں گے, کسی کی اپنی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے تو وہ بھی چراغاں کرتا ہے. سر یہ تقریباً سب نے دیکھا ہوگا, اور کہیں بھی وسوسہ نہیں آتا. لیکن بزرگوں کے عرس پر چراغاں کرو تو وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیوں, جشن ولادت پر چراغاں کریں گے تو بولے یوں کیوں. یہ ہے مطلب, وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, بعض لوگ وسوسوں میں آ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا ایسا کرم ہے, ایسا فیض ہے کہ ہم شیطان کو انگلی نہیں پکڑاتے, ہم چراغاں کرتے ہیں. انشاءاللہ کرتے رہیں گے, اور جشن ولادت کے چراغاں کی برکت سے ہماری قبر میں بھی چراغاں ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہم شاہد امانت تائی ہے, میں شاہد جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری عمر 8 سال ہے, کیا میں جنازہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیرا.
اگر نماز جنازہ آتی ہے تو نماز جنازہ پڑھنا تو منع نہیں ہے, پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے. 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو ماں باپ کو چاہیے کہ نماز پڑھنا پڑھنے کا اس کو کہیں تو نماز پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام غالب ہے. حضرت صاحب میرے کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے, گھبراہٹ سی رہتی ہے, تو میرے کو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں جو میرے کو نیند آ جائے.
اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے, ٹینشن فل بیماری ہے. اس میں جتنی دیر ویسے آدمی نارمل سوتا ہے مثلاً 8 گھنٹے ایک عام آدمی کو نیند چاہیے, تو اتنی دیر آپ پڑے رہیں, بھلے نیند نہیں آتی اور پڑے بھی رہتے ہوں گے آپ ظاہر ہے, ورنہ تو بیٹھے نہ ہوتے ہیں, تو ریسٹ مل جاتا ہے بدن کو. لیکن نیند کا اپنا ایک سکون ہوتا ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھے پھر درشی پڑھے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ پڑھے ہیں کوئی سا بھی درشی پڑھے, اور درود پاک پڑھتے رہے. اللہ کرے اس کی برکت سے آپ کو نیند آ جائے. یہ آیت پڑھنی ہے ساتھ میں. ایک اور آیت بھی ہے کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لی جائے, وجعلنا نومکم سباتا. یہ آیت بھی اگر 3 بار پڑھ لیں اللہ کرے اس کی برکت سے نیند آ جائے. اور جس کو درد کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو, اس کے پاس کوئی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے, بار 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 پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, انشاءاللہ اس کو نیند آ جائے گی. اور مریض بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے جلدی صحت یاب ہوگا. مگر یہ کہ اتنی آہستہ پڑھے کہ نہیں کہ آواز کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل ہو, آہستہ آہستہ پڑھتے رہے اس کو آواز نہ جائے. اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے, اللہ نے چاہ تو اس کی برکت سے نیند آ جائے گی. اور ایک طبی علاج اس کا کسی طبیب کے بھلے مشورہ کر لینا, مشورہ کرنے سے ہی کرنا چاہیے علاج. یہ دار چینی بڑا پیس, جب جب چائے پیے تو دار چینی کا بڑا پیس چائے کی پتی وغیرہ جو بھی ڈالیں گے اس کے ساتھ ابال لیں, اور یہ چائے پیے آپ, دودھ بھی ڈالیں, ہے نا, حسب معمول جو چائے پیتے ہیں آپ اسی میں ایک ایڈیشن کرنا ہے, اضافہ کرنا ہے, ایک بڑا پیس دار چینی کا چائے کی طرح اس کو ابال لیں, تجربہ کے سے بھی نیند آتی ہے الحمدللہ. سر میں تیل لگاتے ہیں نہیں یہ چیک کر لیں, تیل لگانے سے نیند آتی ہے. اور ایک تعداد ہے آج کل سر میں تیل نہیں لگاتی, تیل لگاتے بھی ہیں اگر کئی دنوں کے بعد تو فوراً نہا لیتے, تو یعنی تیل سے اتنی پتہ نہیں الرجی ہے کہ وہ بدن پہ رہنا نہیں ہے, جلدی دھو ڈالو. اب آپ دھو ڈالو گے تو پھر یہ جلد کو تیل تو پلانا ہے نا, بالوں کی جڑوں کو چمڑی کو پلانا, تو آپ تو دھو ڈالتے ہیں اس کو صابن سے گھس کے, تو لگانا کیا, اس کو رہنے دیا جائے تاکہ جذب ہو, اس سے چمڑی بھی نرم رہے گی خارش کی بیماریوں میں, اس میں اس میں جلد کی ہے امراض, اس کے 1000 فائدے ہیں سر میں تیل لگانے سے. وہ نیند بھی آتی ہے, اس سے سکون ملتا ہے دماغ کو, خاص کر جو اہل علم طبقہ ہے یا جن کے علمی مشاغل ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں, ان کے لیے تیل زیادہ مفید ہے. وہ تو خاص کر کے لگانا, ہر ایک کو لگانا, سب کے لیے مفید ہے تیل. تیل اچھا, تیل آج کل ملاوٹ والے اور طرح طرح کے نکلے ہیں, تو یہ کہ اگر خالص کھوپرے کا تیل ہو, یہ کوکونٹ آئل, یہ بھی ہے, بادام کا تیل اور بھی اچھا ہوتا ہے, یہ بھی ملتا ہے تیار, لیکن اب اللہ بہتر جانے بادام کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے, ملاوٹ بہت ہے. الموڈ آئل غالباً بولتے ہیں بادام کے تیل کو, لکھا ہوتا ہے شیشی پہ. تو اچھی کمپنی کا یہ لے لیا جائے, ظاہر ہے کہ ہر ایک ملاوٹ کرتا ہو ضروری نہیں ہے, یا تھوڑی ملاوٹ کرتا بھی ہو تو کچھ اصلی بھی تو ہوگا نا اس میں, یا اپنے سامنے نکلوایا بھی جاتا ہے کولو سے, گانی جس کو بولتے ہیں تیل بادام کا نکالتے بھی دیتے ہیں, وہ مہنگا پڑے گا, چیز اچھی ہوگی انشاءاللہ یہ تیل ڈالے گا. سرسوں کا تیل بھی اپنی جگہ پر فوائد رکھتا ہے, اگر ہو اصل سرسوں کا تیل, یہ تیل ضرور لگائیں سر میں داڑھی میں, اور سنت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے تیل لگاتے تھے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا شعر لکھا اس پر, تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بانوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گئے سو, یعنی یہ آپ اتنا تیل لگاتے تھے مبارک, اب تو تیل میں مبارک ہو گیا, جیسے بال مبارک کی طرف یہ بڑھا, غیر مبارک شے کو تو اجازت ہی نہیں چھونے کی. تو جب اس نے بالوں کے بوسے لیے اندر گیا, خوب لوٹ پوٹ کر کے برکتیں لی تیل نے, اب یہ کہ وہ پھر اس کے قطرے, بوند قطرہ ڈراپ, یہ قطرے وہ ٹپکتے ٹپکتے ہوئے قطروں کا یہ شعر میں تذکرہ ہے کہ یہ جو تیل قطرے ٹپکتے, یہ تیل کے قطرے نہیں ہیں, یہ وہ ستارے ہیں جو صبح آریز, آریز مانے چہرہ, صبح مانے چمک, یہ چہرے کی نورانیت اور چمک پر, یہ رات جو ہے نا کالے بال تھے آپ کے, کالے بال کو رات سے تشبیہ دی, تو کالے بال اب رات جاتی ہے ستارے چھپ جاتے ہیں, تو یہ رات جا رہی ہے اور ستارے جو ہیں یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روشن نورانی چہرے پر قربان ہو رہے ہیں, نچھاور ہو رہے ہیں, نثار ہو رہے ہیں. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو, گیسو مانے زلفے, اب تو زلفے رکھتے نہیں ہیں نا, انگلش بال رکھتے, انگریز کیا نیال کر دے گا ہم کو, اس جیسے بال رکھتے. تو عاشقان رسول اتنے میں سمجھ جائیں, اور جنہوں نے نہیں رکھی وہ پیارے آقا کی یہ سنت بھی اپنے سر پہ سجا لے, آج سے ذہن بنا لے کے زلفے رکھنی ہے انشاءاللہ, یہ آدھے کان تک رکھیں, بڑی بھلے نہ رکھیں, پورے کان تک رکھ لے, یا اتنی بڑھ جائے کہ شانوں تک, کندھوں تک, شولڈر تک پہنچے, شولڈر سے نیچے مرد کو رکھنا یہ حرام ہے, بال اتنے بڑھانا یہ عورت ہے, پھر عورت کو, عورت کی نقالی ہے, اس کی مشابہت ہے, عورت کی نقل جو ہے نا مرد کو جائز نہیں ہے, اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے بال اتنے بڑھائے کہ کندھوں سے نیچے تک رکھے, کاٹ کر اگر کندھوں سے اوپر کر لے گی تو یہ مردوں کی نقل ہو جائے گی, یہ گناہگار ہوئے گی. آج کل عورتیں بال کٹواتی ہیں, عورتوں کو بھی اپنی شریعت کے مطابق بال رکھنے, اور مردوں کو بھی شریعت کے مطابق رکھنے. سارے اسلامی بھائی کوشش کریں, ذہن بنائیں, آقا کی زلفیں سجائیں, بچوں کو بھی سجوائیں, ابھی سے عادت ڈالیں انشاءاللہ الکریم. تو تیل ڈالا کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی دن ذہن کو سکون ملے گا اور نیند آئے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں بعض لوگ تالی سے مذاق کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
لا حول ولا قوت الا بالله, یہ تو بالکل سالی سے تو پردہ ہے, اس سے مذاق مسخری کرنا تو توبہ استغفر اللہ, شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے, گناہ. ہاں سالی اگر اتنی چھوٹی ہے کہ دو چار سال کی ہے, اس کو بہلایا پیار کیا, وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے کہ جو اس سوال میں ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی جوان سالی کا تذکرہ ہے, وہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, اب تک کیا تو سچی توبہ کرے، اور اگر وہ سالی بھی دلچسپی رکھتی رہی ہے تو وہ بھی توبہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر سوال ہے ہمارے پاس کہ ورزش کرتے وقت ذکر اللہ کر سکتے؟
اگر ستر چھپا ہوا ہے اور پاؤں سمٹے ہوئے ہیں تو ذکر اللہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ پاؤں لمبے کر کے بھی ورزش ہوتی ہے تو اس وقت دل میں کرے، زبان سے نہ کرے. لمبے پاؤں کر کے جیسے آدمی لیٹتا ہے لمبے پاؤں کر کے، تو یہ بے ادبی ہے، منع ہے اس وقت ذکر کرنا زبان سے.
ویسے اس کا اس طرح بھی اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ویٹ اٹھاتے ہیں جو، تو یہ جو ہاتھ یوں ہلاتے ہیں تو وہ اللہ اللہ اس طرح.
مدینہ مدینہ بہت اچھی بات ہے، جبکہ وہ چڈیاں نہ پہنی، وہ چڈیاں پہنتے ہیں. وہاں میوزک چل رہا ہوتا ہے، جیم جو ہوتی ہے نا، اس کا سنا ہے کہ یہ میوزک وہاں چل رہا ہوتا ہے، وہ چڈیاں پہن کر اور مرد عورت سب اکٹھے کرتے ہیں. کبھی اس طرح کی جیم الحمدللہ میں نے گیا نہیں، میں سنتا ہوں ایسا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ نیا دور ہے، سب کو پتا ہوگا تقریباً یہ باتیں، تو میں نے بھی سن کر مجھے بھی تو پتا ہے نا. یہ تو توبہ ہے، ایسے جم میں جانا جہاں بے پردگی ہے اور جوان عورتیں جو ہوتی، ذرا بڈھے تو کرتے نہیں ہیں ورزش، جوان ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو لڑکیاں بھی انڈر شور جوان ہوتی ہوں گی. پھر سنا ہے کوئی جم کا ایک اپنا لباس بھی ہوتا ہوگا، ایسا بھی سنا ہے کچھ چست لباس ہے یا کیا ہے، یہ تو اور معاذ اللہ قیامت آتی ہوگی. یہ تو مخلوط ہے، اگر ان بدنگاہی ہے اور تو یہ تو جائز ہی نہیں ایسی جگہ بد نگاہی کرنا یا ہوتا ہے، اور سب مکس نہیں ہے، نگاہوں کی حفاظت ممکن نہیں ہے، پھر تو بچنا ہی ہوگا نا سر اس سے. اپنے گھر میں کرے، ایسا کوئی جیم سنا نہیں ہے کہ جہاں صرف مرد ہی مرد ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بھی یہ چڈیاں پہنتے نا، چڈی پہن کر رانے کھلی ہوتی ہے، گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، تو ان کو دوسروں کے یہ ستر کو تو اکیلے میں بھی لازرت کھولنا جائز نہیں ہے، اور دوسروں کے سامنے یہ اور سخت ہو گیا حکم، اور دوسرا اس کو دیکھے تو دیکھنے والا بھی گناہگار ہے. یوں مسائل ہوتے ہیں ورزش میں. اب بھی اللہ کا نام، ایسا آدمی کیا لے گا اللہ کا نام جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا تو وہ جم میں جاتا کیوں، یا بے پردگی ہوتی ہے اور یہ رانے کھلی ہوتی ہیں تو چار دیواری میں کرے. اب تو یہ ورزش کا سامان ملتا ہے بازار میں، لوگ گھروں میں رکھتے بھی ہیں، گھر پہ ہی کر لیتے ہیں ورزش کرنے والے. ایسے لباس یہ مسلمانوں کا لباس ہی نہیں ہے، یہ پتا نہیں کن کی نقالی کرتے ہیں. بھائی ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے کی جو جتنی اچھی نقل کرے گا اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. حالانکہ دنیاوی امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، اور دینی امتحان میں پاس ہونے کے لیے نقل کرنا شرط ہے. آقا کی نقل کرے گا تو کامیاب ہوگا، جتنی اچھی نقل کرے گا اچھے نمبروں پاس ہوگا، اور اگر غیر مسلموں کی نقل کرے گا تو جتنی زیادہ نقل کرے گا، اب دیکھ لے کیا ہوگا، الٹا ہی ہوگا ظاہر ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم کس کے پیچھے؟ غیر مسلموں کے پیچھے تھوڑی چلیں گے، اپنے آقا کے پیچھے چلیں گے، صحابہ و اہل بیت کے پیچھے چلیں گے، اولیاء کرام کے پیچھے چلیں گے، اعلی حضرت کے پیچھے چلیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں منزل ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جوانی میں توبہ کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ برائے کرم جواب عطا فرما دے.
سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، یعنی جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ کا محبوب یعنی پیارا ہے. مبلغ اسلام شیخ شعیب حریفش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی اپنے بندے سے محبت اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سرسبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے. جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے لذات سے لطف اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے باوجود محض رضا الہی کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس کے مقبول بندوں میں उसका शुमार होने लगता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि सैयदुल मुरसलीन जनाब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है, अल्लाह पाक को तौबा करने वाले नौजवान से ज्यादा पसंदीदा कोई नहीं। हजरत सैयदना अबू तैयब ताहिर तबारी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह 100 साल से ज़ायद उम्र में भी ज़हनी जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त तुबाना थे। आपसे किसी ने सेहत का राज पूछा तो इरशाद फरमाया, मैंने जवानी में अपनी जिस्मानी सलाहियतों को गुनाहों से महफूज रखा और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अल्लाह पाक ने इन्हें मेरे लिए बाकी रखा है। मैंने गुनाहों से खुद को बचा कर रखा तो अल्लाह पाक ने मेरी बुढ़ापे में भी सेहत को बचा कर रखा, करम फरमा दिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
हुजूर दरसो बयान के दौरान दुरूद पाक की फजीलत सुनाई जाती है, एक मरतबा पढ़े तो ये फजीलत है, तीन मरतबा पढ़े ये है, 10 मरतबा, 50, 100 और यहाँ तक के 1000 मरतबा, क्या ये जो फजीलतें हैं इनको पाने के लिए जो मुकर्रर तादाद बयान की गई है उसके मुताबिक पढ़ेंगे तो फजीलत मिलेगी, या फिर नेक अमाल पर अमल करते हुए 313 मरतबा पढ़ लें और नीयत यही हो कि एक वाली जो फजीलत है वो भी हासिल हो, तीन वाली भी, 10 वाली भी और 50 वाली, रहनुमाई फरमा दे।
वो इसको बहार शरीफ में मिसाल दी है कि जो औराद और वज़ाइफ हैं इनकी जो तादाद बयान की गई है तो उसी तादाद को पढ़े, कम ज्यादा ना करें। मिसाल ये दी है, चाबी के दंदाने, चाबी में चाबी होती है, इसमें कुछ खांचे होते हैं, ये खांचा अगर कम हो गया तब भी ताला नहीं खुलेगा, कोई खांचा बढ़ गया तब भी ताला नहीं खुलेगा, खांचे पूरे होने चाहिए। फिर इसमें यह गुंजाइश है कि अगर तादाद भूल गया कि ये जैसे 100 पढ़ना चाहता है तब वो सोचता है कि यार 100 हुए कि 99 ही हुए अभी, तब 99 तो अब एक और पढ़ ले और यूं 100 कर ले, 99 पर न रुके, ज्यादा की तरफ रुजू करे जबकि ये शक हो कम है या ज्यादा। जानबूझकर भी जो मखसूस फजीलत औराद वज़ाइफ जो हदीसों से हैं उनमें वो ये कि वो पूरे हो, जैसे 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, तो इन्हीं तादाद को पढ़ना है। सबको 34-34 बार पढ़ेंगे तो फिर सवाब तो वो जाहिर है कि सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, लेकिन वो जो मखसूस फजीलत है उस की तो फिर वो बात नहीं रहेगी। अब 4 रकातें फर्ज हैं तो आप बोलोगे 5 रकातें पढ़ूं तो ज्यादा ही पढ़ा ना, तो फिर ये 4 भी नहीं होंगी। ऑर्डर इज ऑर्डर, शरीयत का जो हुक्म है वो वही मानना है, अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने। सल्लल्लाहु अलैहि
प्यारे मुर्शिद की बरगाह में सवाल अर्ज है कि बाज़ औक़ात दौरान गुफ्तगु जबान दांतों के नीचे आ जाती है जिससे बड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जबान उस वक्त दांतों के नीचे आती है जब कोई बंदा आपकी खिबत कर रहा हो, तो इसमें क्या सदाकत है, इस हवाले से कुछ मालूम है इरशाद फरमाए।
पहली बार सुना ये, आजमाइश जबान आ जाती है बाज़ों की और शायद वो तवज्जो ना रहती है उसकी वजह से, आज खाने में भी कभी दांतों के नीचे आ जाती है, जख्म भी हो जाता है। और मरीजों को तो खास करो मुंह में कोई आला भी रखते हैं कि इसकी जबान दांतों में कुचल ना जाए, आपने देखा होगा आला अटका के रखते हैं, ऐसा मरीज जिसको होश नहीं होता, इसी इसकी हिकमत यही है इसकी जबान दांतों में कुचल ना जाए। तो इसका मतलब जिसके इसमें ये रखा है तो मुसलसल गीबत के खतरात हैं, जबान बचाने के लिए डाल दिया अल्लाह कि कोई करेगा गीबत इनकी। ये मुझे तो अवामी कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसको कभी पढ़ा नहीं है, मैंने तो सुना भी पहली बार। सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम।
जिनके माँ बाप का इंतकाल हो जाए और उस घर में सिर्फ बेटियां हों और वहाँ के लवाकीन जो है रिश्तेदार जो है वो किसी और शहर में रहते हों, तो उस सूरत में उस घर की लेडीज क्या अपने माँ बाप की कबर पे फातिहा खानी कर सकती है, इसका जवाब इनायत फरमाइए।
अल्लाह पाक आसानी कर दे, चाहे लेडीज हो या ना हो, मर्द हो या ना हो, कब्रिस्तान जाना तो शराइत में से तो नहीं है, اب میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں ڈیڑھ دو سال کا تھا، حج پر گئے اور فوت ہو گئے. بڑا ہوا تو پتا چلا کہ جدہ شریف میں ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کو دفن کیا گیا ہوگا. اب میں تو کبھی ظاہر ہے کہ وہاں قبر کا تو کوئی اتا پتا ہی نہیں، تو نہ مرد جا سکا نہ عورت جا سکی ہمارے خاندان میں سے کوئی، اور اب کیا کرے، پھر اتنی دور کون جائے، کیسے جائے؟ تو یہ مطلب کوئی شرط نہیں ہے، تو نہیں نہ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر پر جانا شرط نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، تو ماں باپ کو گھر بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کرتی نہیں، قبرستان جانا منع ہے عورت کو، مزارات اولیاء پر بھی عورت کو جانا منع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ حکم ہے کہ سچ بولیں، اور ساتھ دوسرا حکم بھی ہے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کریں، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ سچ بولنا کیا ہے، اپنے بارے میں سچ بولنا یا دوسروں کے بارے میں سچ بولنا، اور پردہ پوشی کا کیا ہے کہ کہاں ہم کو سچ بولنا ہے اور کہاں پردہ پوشی کرنی ہے، ان کی ذرا وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
سچ تو بولنا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے بولنا. اچھا، اب جہاں کسی کا عیب بتانا، تو کئی بعض مقامات سے جہاں عیب بتانا ضروری ہوتا ہے، آپ کا بھائی یا چھوٹا وہ کسی مطلب جواڑی کے ساتھ، شرابی کے ساتھ، یا کسی گندے آدمی کے ساتھ دوستی کر بیٹھا اور بیچارے کو پتا نہیں ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو اب یہ اس کو بچانے کے لیے آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ ایسا ایسا بیٹا، اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو یہاں ضرورت ہے نا. اسی طرح کسی نے کہیں پیغام دینا ہے نکاح کا، آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا ایسا ہے، وہ مشورہ دینا ہے تو پھر درست دینا ہے، غلط مشورہ دیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کا عیب بیان کرے، اور جہاں مطلب یعنی کہ کسی کے عیب کو مطلب یعنی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اب وہاں عیب کھولے گا تو گناہگار ہوگا. مسلمان کی عزت، اس کو فوقیت حاصل ہے. جھوٹ بولنا مشہور یہی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ کہ جھوٹ بولنا یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے. اور جس جھوٹ بولنے میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہو بندے کی، اب یہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ علی محمد.
سوال میرا یہ ہے کہ دن میں شادی ہوئی ہے اور رات کو ولیمہ کر لیں، تو کیا یہ ولیمے کی سنت کہلائے گی، یا ولیمے کا ثواب ملے گا، یا یہ ولیمہ ہی نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیر.
چل، وہ رخصتی جو ہوتی ہے نا، وہ رات والی گزار کے یہ پھر مطلب وہ ولیمہ دو دن کے اندر اندر کر دے، یہ سنت ہے. صرف شادی، اب پہلے تو شادی، اب نکاح اور شادی دو الگ مطلب یعنی کہ بنا دیے گئے ہیں. پہلے وہ شادی اسی کو بولتے تھے، نکاح کو بھی شادی ہی بولتے تھے، ہمارے جوانیوں میں تو یہی ہوتا تھا. اب نکاح الگ ہے، شادی الگ ہے، تو جیسا عرف ہے لوگوں کا. شادی عربی لفظ بھی نہیں ہے نا، یہ عربی لفظ ہے نکاح، اور یہ غالباً اردو میں تو شادی بولتے ہیں، فارسی میں بھی ہو سکتا ہے شادی بولتے ہوں، غالباً فارسی لفظ ہے شادی، الگ دونوں کے ایک ہی معنی ہے، لیکن اب الگ الگ ہمارے یہاں نکاح ہو گیا، رخصتی کو شادی بولتے ہیں ہمارے یہاں. چلو آپ کی مرضی، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے. پہلے میں کنفیوز ہوتا تھا، پھر میرا مجھے سمجھ پڑ گئی کہ یہ شادی اور نکاح یہ الگ الگ لوگوں نے کر دیا آج کل.
وہ رخصتی کو رخصتی لکھتے ہیں،
اب جس دن رخصتی اس کو یہ شادی کہتے ہیں لوگ. آپ کو تعجب ہو رہا نا، مجھے بھی ہوتا تھا. وہ جو نکاح جو ہے نا، نکاح جیسے کر دیا، پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد، کچھ برسوں کے بعد جو رخصتی کی تقریب ہوتی نا، اب اس کا نام انہوں نے عوام نے شادی رکھ دیا. اپنے عوام کے پیچھے پیچھے شریعت تو ٹکرا نہیں رہی نا بات
جی.
تو بحث کرنا اور لڑنا بیکار ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ دوران مذاکرہ اکثر یہ لفظ سننے کو ملتا ہے، تاوان، تو براہ کرم اس کی وضاحت فرما دے کہ اس کا مطلب کیا ہے، شکریہ.
تاوان یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ جیسی چیز تھی ویسی چیز، جس کی وہ ضائع کی نا ویسی چیز اس کو دے دے، یہ تاوان، یا اس کی اتنی جو رقم بنتی ہے وہ رقم ادا کر دے، اس کو تاوان بولتے.
اس کو بھی تو کچھ فرمائیں جن کا مال ضائع ہو گیا
جی،
اور جس سے ضائع ہوا اس نے اس پر نہ تاوان نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اب جس کا مال ضائع ہو گیا وہ جان کو آ گیا کہ بھائی میں کیا کروں، چیز تو تم سے گمی ہے نا، اپنی جیب سے بھرو بھائی، میں تو نہیں دے سکتا تم کو دوبارہ پیسے، میرے پاس تو تھے ہی 1000 روپے اور میں نے منگائی چیز کھو دی یار. یہ ملازم گیا بیچارہ، کوئی ملازم گیا 1000 روپے کی دوائی لے کر آیا، دوائی کہیں کھو گئی یا گر گئی، اب وہ بولے گا نہیں، ملازم کو بولے نہیں اب تم اپنی جیب سے 1000 روپے دو، میں تمہاری تنخواہ سے 1000 روپے کاٹوں گا. اب وہ جو جس کا یہ جو یہ کر رہا ہے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اگر واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملازم کا قصور نہیں تھا، اس سے ضائع ہو گئی، تو اب یہ کہ سیٹھ یا جو بھی ہے اس کی ضائع ہوئی ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے. اب یہ ناحق اگر اس پر سختی کر رہا تو گناہگار ہوگا. سیدنا احجم بن قیس، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ جو صحابی کو ایمان کی نظر سے دیکھے، ان کی صحبت اختیار کرے، ایمان پر دنیا سے رخصت ہو، وہ تابعی کہلاتے ہیں. تو تابعی بزرگ تھے، صحابہ کی صحبتوں میں رہے ہوئے بزرگ تھے، حضرت احنب بن قیس. ان کی خادمہ کنیز، پہلے غلام لونڈی کا دور ہوتا تھا نا، تو ان کی کنیز وہ گوشت کا بڑا ٹکڑا، جیسے ہمارے ران وغیرہ بھونتے ہیں، تو گوشت کا بڑا ٹکڑا لے کر سیخ پر پکا کے آ رہی تھی. تو نیچے احنب بن قیس کا بچہ راستے میں تھا، اب وہ اتفاق سے وہ سیخ ان کے ہاتھ سے گر گئی کنیز سے، اور وہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے پر گری گرما گرم سیخ بوٹی، اس سے بچہ فوت ہو گیا. اب یہ تھر تھر کانپ رہی تھی. حضرت احنب بن قیس تشریف لائے، اور جب یہ ماحول دیکھا معاملہ، تو بولا جا تو آزاد ہے اللہ کے لیے، جا اللہ کے لیے تو آزاد ہے. نے اپنی کنیز کو ڈانٹ ڈبٹ کرنا یا عدالت میں کھڑی کر دینا کہ بچہ قتل کر دیا وغیرہ، کچھ بھی نہیں، الٹا اس کو غلامی سے بھی آزاد کر دیا. یہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا اخلاق تھا. اور ہم ہے کہ شریعت کہہ رہی ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہرو برو میں تیری تنخواہ کاٹوں گا. ہم کو اچھے مسلمان بننا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، کسی پر ناحق، یہ ناحق ظلم ہوگا اگر آپ اس کی تنخواہ کاٹیں گے. ابھی تو کاٹ لیں گے، وہ غریب اپنی نوکری بچانے کے لیے پڑھا دے گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ دل سے باغی ہو جائے گا آپ کا.
اب میں تھوڑی اس کی نمائندگی کر دوں، جو سیٹ یا جس کا مال ضائع ہوا ہے، پھر آپ ہماری اصلاح فرمائیں. وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مطلب مجھے، میں یہ جھوٹا آدمی ہے، ایسا تھوڑی کوئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ اس کو جھوٹا آدمی یہ کرے یا کیا کرے؟ کہ مان لے اب اس کے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی جان کھو گئی یا مطلب ضائع ہو گیا، معاف کر دو، تو وہ اس کو جھوٹا ہونے کا یا اس طرح کا کرے، تو اس کو بارے میں ہم کیا کہیں گے؟
بغیر دلیل کے کسی مسلمان کو جھوٹا بولنا یہ گناہ ہے. ہاں اب اگر کوئی ایسا واضح قرینہ ہے یا کوئی دلیل ہے کہ وہ واقعی وہ ملازم جو ہے اس طرح کا عادی ہے، ضروری نہیں کہ ملازم دودھ میں دھلا ہوا ہو، وہ کبھی دھوکہ نہ دیتا ہو، غیر ممکن دھوکہ، تو اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، یہ پھر جائے گا کیس قاضی کے پاس. ہم کیسے فیصلہ کریں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟ ہم تو ایک مسلمان پر حسن ظن رکھیں گے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا یہ ٹوٹ گئی، ٹکڑے دکھا رہا آپ کے، تو اب یہ کہ وہ آپ کی چیز کے ٹکڑے تو دکھا ہی رہا ہے، جو بھی وہ ثبوت اپنے حساب سے دے رہا ہے، تو اب اس کو خاما کھا چڑھائی کر کے جھوٹ بولنا، یعنی کہ اس کو جھوٹا بولنا، یہ ہوتا عام طور پہ جھوٹا ہے، چور ہے، اس نے چوری کی ہے. ذرا کوئی گھر میں سے زیورات چوری ہو گئے، کچھ ہو گیا، تو وہ بےچاری جو عام طور پہ بہو جو ہے نا اس کی شامت آتی کہ یہ، حالانکہ بھلے بہو کے شوہر نے سگے بیٹے نے چرایا ہو، لیکن چور بہو بنے گی، بیٹی نہیں بنے گی، سگی بیٹی چاہے وہ چوروں کی سردار ہو، اس کو چور نہیں بولیں گے. یہ بہو بےچاری پھنس گئی، حالانکہ اس کو خواب میں بھی نہیں پتا کہ چوری کرتے کیسے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے. تو جب تک بہو بھی چوری کر سکتی ہے اس کا انکار نہیں ہے، بیٹی بھی کر سکتی ہے، بیٹی بھی کوئی मासूमा नहीं होती, समझे। तो चोरी तो कोई भी कर सकता है, और ऐन मुमकिन है कि इनमें से किसी ने चोरी ना की हो, तो बाहर का ही हो जिसने चोरी की हो। यहां तक कि आगे चलकर भले दरवाजे बंद थे, ताले लगे हुए थे, बास जिन्नात भी चोरी करते हैं। तो यूं एक मुसलमान को एकदम से कर देना का इसने चोरी की है, फिर किसी बाबा जी के पास चले जाना और वो पहला हर्फ बता देगा चोर का, करीबी रिश्तेदार बोल देगा, तो अब तो इत्तेफाक का नाम अगर उसने बता दिया, पहला हर्फ बता दिया और उसी हर्फ से उसका नाम आ रहा है, अब तो वो औरत गई काम से। ये बाज बाबा जी भी यानी कि बड़े फसाद करवाते, घर के घर तोड़वाते थे। बाबा जियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसे अमलियात नहीं होते, मैं आपको साफ बोलता हूँ, ऐसे अमलियात नहीं है कि जिससे कोई यानी कि चोर पकड़ा जाए, कंफर्म हो जाए। शाहब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में चोर पकड़ने का अमल लिखा है, वो यासीन शरीफ का एक अमल लिखा है, उसमें फिर लिखा हुआ है कि अगरचे इस जरिए से चोर की निशानदेही हो जाए, लेकिन इसको फाइनल चोर करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शरीयत ने अमलियात के जरिए चोर पकड़ने और कातिल पकड़ने का सब और इंतजाम नहीं किया, ये रखा ही नहीं है कानून। चोर या तो वो इकरार करे कि मैंने चोरी की, या फिर गवाह पेश हो जिन्होंने इसको चोरी करते देखा हो, तो जो भी शरीयत का जो अंदाज है, शरीयत के जो कवानीन है, उसूल है, उसके मुताबिक ही चोर साबित हो सकता है। हमारे कहने से या ख्वाब देखने से या इस्तिखारे करने से या कोई अमलियात तावीज और कोई हिसाब किताब सर झुका करो आसमान पर घूर के फजा में कि फुला चोर है, ये हरफ है, ये सब ढकोसलें, किसी के चक्कर में पड़ना नहीं, आप गुनाह कर बैठोगे। किसी बेचारे बेकसूर को चोर कहकर उसको या तो नौकरी से निकाल दोगे या पुलिस को पकड़वा दोगे और बेचारे को मुसीबत में डालोगे, आखिरत में फिर आप भी कैदी बन जाओगे। दिल बड़ा रखो, शरी सबूत जब तक नहीं हो किसी को चोर कहने का किसी को भी हक हासिल नहीं है। कुछ लोग देखे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जबानों से लटके हुए थे, आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि ये लोग बिला वजह मुसलमानों पर इल्जाम गुनाह लगाने वाले हैं, तो बगैर सबूत के चोरी भी गुनाह, हमने चोरी उसमें उसके सर पे जड़ दी कि इसने ही की है, बाबा जी ने बोला है, बाबा जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, अरे जितना बाबा जी झूठ बोलते हैं शायद ही को बोलता हो, बाज बाबा जी इतने झूठ बोलते, इनको बाजों का मक्कल होते इनके बाद वो बता रहे होते, वो ये भी गजब के झूठे होते। जिन्नात जो हर दिन झूठा नहीं होता, नेक जिन्नात भी होते, लेकिन ज्यादातर जिस तरह इंसानों में गुनाह बहुत है, इंसानों में काफिरों की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों में गुनाहगारों की तादाद ज्यादा है, इसी तरह जिन्नात में भी यही हिसाब किताब है, मुसलमान कम है और जो है उनमें नेक कम, गुनाह इनमें भी है। जहन्नम का अजाब जिन्नात के लिए भी है, जन्नत में नहीं है इनका दाखिला, ये आराफ में रहेंगे जो नेक जिन होंगे, ये जन्नत और दोजख के दरमियान जगह है, और कभी कभी ये जन्नत में सैर करने के लिए आ सकेंगे। बहरहाल ये कि किसी पर इल्जाम गुनाह, इसने गुनाह ये फाइनल कर देते हैं, झूठ बोल रहा है तू तो झूठा है झूठा, ये अभी कहना बहुत आसान है, कयामत के दिन कोई साबित नहीं कर सकेगा कि ये झूठा है, तुमने कहा इन्हें फाइनल करना, जज्म कर दिया कि ये झूठा है, यही चोर है चोर, तुमने ही चोरी की है, ये तो बिल्कुल जज्म किया। सबूत शरीक कयामत के दिन कहां से लाओगे, दुनिया में नहीं ला सकते आप, हाँ मेरे पास सबूत है, क्या सबूत है? तो ऐसा किसी मुसलमान को किसी भी बात में इसने फुला गुनाह किया, आला हज़रत ने तो इस पर ऐसी तहकीक फरमाई है कि जब यानी किसी ने कहा था किसी इसने ये फुला गुनाह किया, इसको पूछेंगे तो बोलेंगे मुझे फुला मोतबर आदमी ने कहा, सिक्का सिक्का लफ्ज लिखा है, यानी मोतबर काबिल एतमाद, काबिल एतमाद आदमी ने, फुला सही आदमी ने कहा है इसने ऐसा किया, फिर उस सिक्का आदमी को भी जाकर पूछोगे ना, आला हज़रत फरमाते उस मोतमद आदमी काबिल एतमाद आदमी को, تو وہ بھی بول دے گا میں نے بھی سنا ہے. اب یوں سنی سنائی باتوں پر ہمارے یہاں مطلب کیا عوام کیا خواص بعض اوقات خبر لے لیتے ہیں کسی کی, آخرت میں کیا جواب دیں گے. بہت تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کسی کے گناہوں کی تحقیق میں پڑے کیوں؟ یہ کام قاضی کا ہے, عدالت کا ہے. میرا تیرا کام نہیں ہے, پانجی گھر تو سانجی تھی, بیمنی زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں پانجی گھر تو سانجی تھی. اپنی کرو تاکہ شام ہو اور ہم سکون اور راحت سے آرام کریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ.
کسی کے آگے سے جنازہ گزر جائے تو کیا اس کو جنازہ پڑھنا فرض ہے؟
جنازہ, نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. جن جن مسلمانوں کو پتا چلا ان میں سے بعضوں نے جیسے پڑھ لیا تو دوسروں پر سے فرض اتر گیا. یہ ہے اصل مسئلہ. آگے سے گزرے پیچھے سے گزرے یا نہ گزرے, صرف اطلاع ملے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ سب پر فرض کفایہ ہے. کچھ پڑھ لے تو سب پر فرض ادا ہو گیا, ایک نے بھی نہیں پڑھا تو جن جن کو پتا چلا تھا وہ سب گناہگار.
یہ سوال کر رہے ہیں, سفر شریف کے مہینے میں صدقہ نکالنے کا بہت لوگوں سے سنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمت کے حساب سے نکالیں یا چھولے بنوا کر بٹوائیں, اس بارے میں کیا رہنمائی فرما دیں آپ؟
یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سفر میں خیرات کرنا منع بھی نہیں ہے, لیکن اگر یہ کانسیپٹ ہے معاذ اللہ کے سفر میں بلائیں اترتی ہیں تو خوب خیرات کرو کہ خیرات و صدقہ رد بلا ہے, تو یہ بلائیں ہم کو نہیں چمٹیں گی یا ہم کو نقصان نہیں ہوتا, یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ سفر میں بلائیں نہیں اترتی. ولا سفر, بخاری شریف کے حدیث میں سفر کوئی چیز نہیں. اس زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کی باتیں تھی کفار میں. یہ سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رد فرما دیا, ولا سفر اور سفر کوئی شے نہیں, کوئی چیز نہیں. تو ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے, سفر میں کوئی بلائیں وبائیں نوستیں کچھ بھی نہیں ہے. سفر تو بھلائی والا مہینہ ہے. کہ سفر شریف میں تم ایک روایت کے مطابق حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا ہے, اور داتا علی حجویری, داتا حضور کا عرس, اعلی حضرت کا عرس, یہ سفر میں ہوتا ہے نا. اور یہ سفر, ماہ سفر جو ہے, یہ داتا اور رضا کا مبارک مہینہ ہے. یہ بھی ایک نسبت حاصل ہے. پھر غزوہ خیبر جس میں مولا علی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کے وہ اس کو ڈھال بنا کے لڑے اس سے. کئی کئی لوگ مل کر جس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے, اکیلے نے مولا علی نے اٹھا لیا, چہرے خدا نے. یہ سفر کا وینا تھا, غزوہ خیبر پتا ہوا. خالد بن ولید جیسے زبردست جرنیل صحابی, یہ سفر میں مسلمان ہوئے تھے, ایمان لائے تھے. اور بھی بعض صحابہ مشہور جو ہوئے وہ ایمان لانے کے تذکرے ہیں کہ سفر میں وہ ایمان لائے تھے. اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ یوں ہے نہیں ہوں, بس باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ سفر خیر ہے, بھلائی ہے, سفر الخیر, سفر خیر والا مہینہ ہے, سفر المظفر, سفر کامیابی کا مہینہ ہے, سفر شریف, سفر شرافت والا مہینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
منہ کا کینسر ہو گیا ہے, کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں.
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, صحت و راحت و عافیت و بڑی طویل زندگی دے. اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کریں, ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے. اور یہ مریض جو ہے وہی پانی سارا دن پیے. یہ عمل 40 بلا ناغا کرتے رہیے, میرے رب نے چاہا تو کینسر میں شفا ہوگی. ایک علاج کینسر کا یہ بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, یہ سورہ تبارک الذی میں ہے. یہ پڑھنی ہے 2022 بار, 2022 ٹائم, اول آخر 11 بار درود شریف. یہ پڑھ کر سب कैंसर के मरीज पर दम कीजिए, पानी और दवा पर दम करके भी पिलाइए, इंशाअल्लाह उल करीम काफी ने बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
आबिद खान सवाल कर रहे हैं फेसबुक पेज पर कि औरत को नमाज बैठकर पढ़ना चाहिए या खड़े होकर।
दोनों के लिए मसाइल वही है, खड़े खड़े पढ़नी, वो जब शरीर तौर पर जो मसाइल बाजों को पेश आते हैं तो उसमें नवाफिल में तो खैर सभी को रुख्सत है, मगर बगैर मजबूरी के बैठकर पढ़ेंगे नफल तो आधा सवाब मिलेगा, इसलिए जाहिर है कि सवाब में कमी क्यों लाए, पूरी पूरा सवाब ले बंदा।
सवाल है कि वितर में दुआए कुनूत के बाद दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अब्दुल अहद अत्तारी सवाल कर रहे हैं,
वितर यानी कि तीसरी रकात में वितर की दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो वाजिब है
जी, इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं।
हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सवाल है, सफर का जो महीना होता है उसमें जो आखिरी बुध होता है उसमें अक्सर कहते हैं बड़े तो नहाना नहीं है, अगर नहाओगे तो बड़ी उम्र में आपका कंधा जो होता है वो हिलेगा, ये क्या वाकई दुरुस्त है या नहीं?
ये नहीं आई भाई, क्या हिलेगा?
कंधा उसका जो है ना वो हिलता हिल जाएगा,
कंधा हिल रहा है इसमें क्या यार, तो इससे हिलता है कंधा तो ये मेरे ये बिल्कुल नहीं आई है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी बुध का तस्वुर भी मतलब अब ये पता नहीं कब से चला आ रहा है, तो आखिरी बुध को ये लोगों में ये तस्वुर है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत हुई थी क्योंकि आप की खिदमत में बीमारी हाजिर हुई थी, तो अब ये उस बुध को आपकी तबीयत यानी कि बीमारी जो थी वो सेहत मिली थी और आपने गुस्ल सेहत किया और मदीने शरीफ के बाहर सैर व तफरी के लिए तशरीफ ले गए, ये मतलब लोगों में तसव्वुर है। ये भी इस तरह के लोग वो छुट्टियां करते हैं, खासकर ये मिले मजदूरी ये फैक्ट्रियां होती है ना इसमें ये सुना ज्यादा है, ये छुट्टियां करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, सैर व तफरी करते हैं, छुट्टी तो अगर छुट्टी की इसको अच्छी नहीं लगती, तो ये यूं भी मतलब है मतलब हिसाब किताब लोगों का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहां तक फरमाया कि उस बुध को आखिरी बुध को माज अल्लाह मरज ने और शिद्दत इख्तियार की थी, बीमारी और बड़ी थी, धक्के मतलब चली गई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहा भी सकते हैं और छुट्टी भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर कोई छुट्टी करे तो रोज छुट्टी करे, नौकरी नहीं करता कोई है ना, वो अलग बात है। आखिरी बुध का कोई कॉन्सेप्ट तस्वुर इस्लाम में नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर का मतलब समझा दीजिए। दीद गुल और बिकरती है कियामत दिल पर, हम सफीरो मुझे फिर सूए कफत जाने दो।
ये हिजर फिराक का शेर मालूम होता है मदीने शरीफ से जुदाई पर, कि मैं फूल को देखता हूँ तो मेरी तबीयत और बिगड़ती है, और बेकरारी होती है और जुदाई तड़पाती है, तो मुझे यानी कि ये खुशियों वाले फूल ना दिखाए जाएं, मैं गमे मुस्तफा में सही हूँ तो मुझे गमे मुस्तफा में बंद कर दे, मुझे पिंजरे में बंद कर दे, कफस माने पिंजरा, सूए कफस जाने दो। मिश्कर खूब है कैदे गम में हम, कोई हमें छुड़ाए की याद हुजूर की कसम, गफलत आयश है सितम, खूब है कैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। ये भी आला हज़रत का एक शेर है, आला हज़रत का इश्क और आला हज़रत का कलाम भी बस वो कल इमामुल कलाम कलामुल इमाम, इमाम का कलाम जो भी कलामों का इमाम है, यानी कि अशआर जो शायरी है जो करते हैं इन शायरों का भी मतलब यानी कि ये आला हज़रत इमाम है। सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मेरा अमीरा ने सुनने के बाद हम सवाल था कि आप मरहूम यात्रा कब से कर रहे हैं, इस बारे में शायद फरमा दें तो हमारे लिए दुआ मकसद कर दें।
दावत इस्लामी से भी पहले से सवाल जवाब का सिलसिला हमारा होता था, हफ्तावार इज्तिमा होता था, نور مسجد میں ہم اجتماع کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی اور جگہوں پر بھی سوال جواب کا میرا سلسلہ بہت پرانا ہے. اب اس وقت اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا، نہ اتنے ٹف سوال ہوتے تھے جو اب ہوتے ہیں، ہر دنیا بھر سے اب تو سوال آ رہے ہیں. اس دوران اس نماز کا مسئلہ کسی نے پوچھ دیا، کسی نے لباس کا مسئلہ پوچھ دیا، کسی نے وضو کا مسئلہ پوچھ دیا. عام طور پہ تو یہ کچھ تھوڑے تھوڑے اسلام ہوتے تھے، داؤد اسلامی تو تھے نہیں، تو ان میں سوالات کا تو بہار شریعت کا میرا مطالعہ اچھا تھا. تو الحمدللہ پھر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضریوں کا بھی میرا سلسلہ تھا، تو جواب نہیں بن پڑتے تھے تو ان سے پوچھ کر وہاں جانا ہوتا تھا، ہم جاتے تھے، سوالات کرتے تھے، ان سے جواب لیتے تھے، سیکھتے تھے. اس طرح وہ مطالعہ وار شریعت، پھر اعلی حضرت احکام شریعت وغیرہ کا مطالعہ، یہ کام چلتا تھا. اللہ پاک خطاؤں سے محفوظ رکھے، جو خطائیں ہوئی ان سے درگزر فرمائے.
میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کے بکرے کی کوئی عمر مقرر ہے؟
نہیں، قربانی کے لیے یا عقیقے کے لیے یہ بھی ہیں تو صدقے ہی کی اقسام، ان کی تو عمریں اور دیگر شرائط ہیں. جنرلی جو نفل صدقہ لوگ دیتے ہیں ان کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، نارملی بکرا یا جو بھی ہے وہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا آپ سے ایک سوال ہے، دیکھا گیا ہے کہ قبرستان میں قبروں کے اوپر بڑی بڑی تختیاں لگائی جاتی ہیں جس پہ قرآن آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور قرآن آیات کے نیچے دیے جلانے کی جگہ بنائی جاتی ہے. وہ جگہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑی رات آتی ہے تو دیے جلائے جاتے ہیں. ان دیے جلانے کی کیا حقیقت ہے؟
مزارات اولیاء کرام پر دیا جلانے میں تو حرج نہیں ہوتی، کہ اس سے لوگوں کو اٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیک بندے کا مزار ہے، جیسے گنبد بناتے ہیں. اس طرح یہ کہ وہاں اگر اس نیت سے دیا جلائیں تو صحیح ہے، اور دیگر قبروں پر اگر اس نیت سے دیا جلاتے ہیں بڑی رات ہے، شب برات ہے، اور تختی کے نیچے اس لیے جلا رہے ہیں وہ کتبے کے نیچے کہ عزیز رشتے دار حاضری کے لیے آئیں گے تو وہ دیے کی روشنی میں نام پڑھ لیں گے تو جائز ہے، ورنہ ویسے ہی ہے تو پھر ذرا فضول ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. عام طور پہ مقصد ہوتا نہیں ہوگا، یوں سمجھتے ہوں گے کہ یوں کرنا چاہیے تو یہ پھر فضول ہے اور یہ مال ضائع ہو رہا ہے تو یوں یہ گناہ بھی ہے. بس نیت کا معاملہ ہے. جیسے قبروں پر عمارت بھی بعض لوگ بناتے ہیں، قبرستان میں کوئی کہیں عمارتیں بنی ہوتی ہیں قبر پر، عوام کی قبر ہوتی ہے. تو اب اگر یہ عمارت اس لیے بنائیے، چھت بنائیے، فرش بنایا ہے کہ یہاں آئیں گے بیٹھیں گے، اس کی چھاؤں میں تلاوت کریں گے، یاسین شریف پڑھیں گے تو جائز ہے، اور اگر ویسے ہی بنا دیے کوئی نیت نہیں، خامہ کا بس عمارت بنا دیے دیکھا دیکھی تو گناہ ہے، یہ اسراف ہے. تو جیسی نیت، اولیاء کرام کے مزارات میں بھی یہ نیتیں ضروری ہیں. خالی عمارت سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اور عمارت کے اس لیے کہ یہاں لوگوں پر ایک اثر پڑے گا کہ بھئی کوئی اللہ کے نیک بندے کا ولی اللہ کا مزار ہے، دیکھو یہ گنبد بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس میں دیواریں بنی ہوئی ہیں اور لوگ آتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، ان نیتوں سے مزارات پر اگر بناتے ہیں یہ کارے ثواب ہے. ہر معاملے میں نیت کو دیکھ لینا ہے، نیت کیا ہے بنانے کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جیسے مسجد ہیں، مسجد بنانی جائز ہے، صرف جائز نہیں ہے کار ثواب ہے، کار ثواب بھی صرف صدقہ جاریہ ہے. لیکن مسجد جنگل میں بنا دینا، صرف مسجد جنہیں جنگل میں بنا دی جہاں نہ آنا جانا ہے ہی نہیں لوگوں کا، اور ایسے بنا کے چھوڑ دی اور بارش اور ہوا اور طوفان اس پر حاضریاں دے رہے ہیں مسجد پر، نمازی کا تو تصور نہیں، گزر ہی نہیں. تو اس طرح کی مسجد بھی نہیں بنا سکتے، یہ مال ضائع ہوا، یہاں عبادت کوئی نہیں کرے گا. یہاں جو ہم شہر میں آبادیوں مسجد بناتے ہیں، یہاں یہ موجود ہے نا تصور کے لوگ نماز پڑھیں گے، نیت ہے کہ نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے اور لوگ پڑھیں گے، ثواب ملے گا. تو یہ صرف ثواب کی نیت کا بھی موقع محل ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ جو روڈ کی فٹ پاتھ کی دیواروں کے ساتھ قرآنی آیتیں لکھ دی جاتی ہیں اور پھر بعد میں لوگ جو ہے کچرا کنڈی وہاں پر جمع کر دی جاتی ہے، اس حوالے سے امیر اہل سنت کا کیا جواب ہے کہ وہ اس کو ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے، کیا کیا جائے؟
حضرت صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے دیواروں پہ قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، عموماً یہ بارشوں میں جو ہے مٹ کر پانی میں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ گندے پانی کے ساتھ جو ہے سیوریج میں اور لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں، تو ایسے پینٹر حضرات کے لیے کوئی رہنمائی فرمائے؟
آیتیں دیواروں پر لکھنے کا بھی اگر رواج چل پڑا ہے تو واقعی قابل افسوس ہے، پرانی آیتوں کو اس طرح لکھ دینا کہ یہ بارش تو آتے آئے گی، ویسے ہی دھوپ وغیرہ سے یہ کلر ہے وہ آخر اس کی ایکسپائر ڈیٹ تو آتی ہے، یہ اکھڑتا ہے، اکھڑ کر اس کے پیس جو ہے یہ زمین پر بے ادبی سخت ہوتی ہوگی، پھر یہ کہ معاذ اللہ جیسے بارش میں تو پھر وہ پانی بہ کر جہاں بھی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح دیوار، بلکہ بورڈ پر بھی ہمارے یہاں لکھنے کا عام دستور ہے، اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے تو منع فرمایا، یعنی ایسی جگہ یہ لکھائیاں نہیں نہ ہو، ایسی جگہ جائے جہاں لوگوں کے پاؤں تلے آئے اور بے ادبی کی جگہ، یہ اتنا اس پر عام ہے یہ کہ جس سے بچنے کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں، اتنا عام ہے، گاڑیوں میں بھی ہم لوگ لکھتے ہیں آگے پیچھے کچھ میں لکھا ہوتا ہے، اسی طرح مطلب یہ کہ بورڈ لگتے ہیں، مسجد کے بورڈ لگتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سب لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، اتنا لوگ کرتے، مگر یہ کہ وہ ایسا ہو نا لکھا ہوا کہ جس کے اوپر کوئی چھت کی صورت ہو اور نہ پرندے کی بیٹ پڑے، نہ پانی بہ کر لوگوں کے پاؤں پڑے، اس طرح کی اگر کوئی احتیاط سے لگائے تو مدینہ مدینہ، اور ایسا عام طور پہ لوگ کرتے نہیں ہیں، اسی لیے جھنڈوں کا بھی میں سمجھاتا رہتا ہوں، اب جشن ولادت کے جھنڈے آئے نا، اب یہ کلمہ لکھا ہوگا کسی پر، عید میلاد النبی مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوگا، کسی پر یا رسول اللہ لکھا ہوگا، کسی پر، تو یہ اب ہاتھ میں ہے جب تک لہرا رہا ہے، لگا ہوا ہے تو بھی لہرا رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، حرک بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کو پھر زوردار ہوائیں چل رہی ہیں تو دھوپ، تو پھر کپڑا جو ہے آخر وہ کب تک دھوپ برداشت کرے گا، مسلسل دھوپ سے وہ کپڑا گل جاتا ہے، پھر یہ کہ ہوا چلتی ہے تو بعض وقت ڈنڈی سے پورا ہی اس کو نکال لیتی ہے، پھر یہ ہوا میں لہراتا ہوا، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو جو بے ادبیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ جھنڈا وہ لگائیں جس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، جیسے یہ دعوت اسلامی کا جھنڈا جو مدنی پرچم، مدنی جھنڈا، اس کو مدنی جھنڈا بولتے ہیں، تو اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس میں اور لکھے ہوئے کے ادب میں فرق ہے، بے ادبی اس کی بھی نہیں کرنی ہے، اس میں سب رنگ نسبتوں والے ہیں، سبز رنگ گنبد، سبز گنبد مدینہ، بیچ میں جو ہے یہ نیلا رنگ اور ڈیزائننگ، یہ غوث پاک کے جو گنبد ہے روزے کا، اس کی ڈیزائننگ ہے، اور یہ اس کے بعد جو ڈنڈی کے ساتھ ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کا گنبد جو ہے اس طرح کر، اس میں کلر اور ڈیزائن ہے، اس تین نسبتیں اس میں شامل ہیں، ادب تو اس کا بھی کرنا ہی کرنا ہے، پھر بھی جو اب اللہ کا نام لکھا ہوا، اس کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے ادب میں اور اس رنگ کے ادب میں فرق تو پڑے گا، تو نہ یہ اس کی بے ادبی ہو نہ اس کی بے ادبی ہو، با ادب با نصیب، اللہ ہمارے نصیب اچھی کرے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
والد صاحب میرے نا تقریباً 96 کی ایج میں نا وفات پا گئے ہیں، تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے، تو جو والدہ ہے ان کی عمر ہے تقریباً 82 کے لگ بھگ، تو ان کی عدت کروانا ضروری ہے؟
یہ عمر کی قید نہیں ہے، عدت تو کرنی ہوگی، اللہ کریم والد محترم کو بے حساب مغفرت سے شرف فرمائے، آپ سب کو صبر روزی کرے، عدت تو کروانی ہوگی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی، آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب الشافعين
السبع ورب العرش العظيم
رب الشافعين
لا إله إلا الله
لا إله الله
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara.